امام حسن والی جو وصیت ہے وہ نہج البلاغہ میں ہے اور وہ بہت تفصیلی ہے، بہت تفصیلی ہے، لیکن یہ جو جملے ایک ڈاکومنٹ ہے جو دو تین پیجز کا ہے اتنا تفصیلی نہیں ہے، جو امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہے، یہ اس کتاب میں ہے، تحف العقول۔ اچھا، تحف العقول کے بھی ذرا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جن عالم نے لکھی ہے ان کا نام ہے علی بن حسین بن شعبہ الحرانی، اور یہ علماء ہیں چہارم ہجری، فورتھ سینچری ہجرہ کے عالم ہیں، یعنی بٹوین 300 اینڈ 400۔ تو یہ ہمارے حدیث کے ماخذ میں تقریباً جو ارلیسٹ بکس جو لکھی گئی ہیں اور جمع کی گئی ہیں، یہ ان میں سے ایک کتاب ہے، اور اس میں اس کو بھی کافی علماء جو ہیں وہ اس کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کافی کو بہت زیادہ ریفر کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے تحف العقول کو بھی بہت زیادہ، یا جیسے توحید کے اس میں سب سے زیادہ جو ریفر ہونے والی بک ہے وہ کتاب و توحید ہے شیخ صدوق کی۔ تو یہ سمجھ لیں کہ آپ، یعنی کہ یہ بعد والی کتابیں نہیں ہیں، بلکہ یہ بالکل ارلی اس کی ایج کی بکس میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں چار فقرے ایسے ہیں کہ جو، کیونکہ ابھی 13 رجب بھی آ رہی ہے، تو میں نے کہا امام علی علیہ السلام کے ہی جملوں کو، کلمات کو ہم دیکھیں ذرا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنیا، یہ بالکل بگننگ ہے، پہلے ہی چھوٹا سا پیراگراف ہے، یا بنیا اوصی کا بتقوی اللہ فی الغنا والفقر۔ یہ جملہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا، لیکن اس کے جو شرائط ہیں نا وہ بڑی بہترین ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ یہ آپ کو سنائیں۔ اوفی کا، میں تم کو وصیت کرتا ہوں، بتقوی اللہ، تقوی الہی کی اور تقوی الہی کے ساتھ رہنے کی، فی الغنا والفقر، چاہے تم غنی ہو چاہے فقیر ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں دونوں قسم کی کیٹیگری کے لوگ پائے جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے آسودگی اور غنی ہونے میں تقوی چھوٹ جاتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے مشکل اور سخت حالات میں تقوی چھوٹ جاتا ہے، یعنی دونوں قسم کے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہمیشہ خدا کو، خدا کی یاد کو اپنے وجود میں محفوظ رکھے، اور خدا کی یاد انسان کو عملاً حرام سے روکے، ٹھیک ہے۔ جس انسان کے پاس یہ حالت ہو، اس کے علم اور عمل اور ایمان کی، وہ متقی انسان ہے، یعنی ایمانی طور پر، علمی طور پر خدا کی یاد ہمیشہ اس کے ساتھ ہو، اور وہ یاد خدا اسے اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں حرام اور برائی سے روکے، یہ انسان کیا ہے، باتقوی ہے۔ لیکن یہ کیفیت انسان کی کبھی آسودگی میں رخصت ہو جاتی ہے، کبھی مجبوری اور محتاجی اور سختی میں رخصت ہو جاتی ہے۔ تو امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں، اور ظاہر ہے یہ سینٹینس نمبر 1 ہے، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ایڈوائس کہ جو دی جا سکتی ہے، کہ فی الغنا والفقر، چاہے غنی ہو چاہے فقیر ہو، میں تم کو وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی۔ اور تقوی کے معنی میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ علمی اور عملی دونوں جہتوں کو تقوی کور کرتا ہے، اور دونوں میں اس کا مطلب کیا ہے، وَكَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَى وَالْغَضَبِ، کہ اور کلمہ حق تم سے صادر ہو۔ اچھا، اور کلمے کا مطلب فقط زبانی بات نہیں ہوتی ہے، کلمے میں عمل بھی ہے، یعنی ایوری تھنگ دیٹ کمز آؤٹ فرام یو، چاہے تمہاری زبان سے ہو، چاہے تمہارے عمل سے ہو، چاہے قول سے ہو، چاہے فعل سے ہو، وہ کیا ہو، حق ہو، سچ ہو، درست ہو۔ پھر رضا والغضب، چاہے تم راضی ہو چاہے غضب کی حالت میں ہو۔ انسان کب حق سے باہر ہو جاتا ہے، اسپیشلی جب غضب کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے حق کے تقاضوں کو مد نظر رہنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، لوگ حق کے تقاضوں سے اپنے آپ کو الگ، یعنی علیحدہ ہو جاتے ہیں، غلط چیزوں پہ آ جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی مصیبت یہی ہوتی ہے کہ غضب کی حالت میں جب انسان غصے میں ہوتا ہے، تو غصے کی حالت میں جب وہ آل فال باتیں منہ سے نکال رہا ہوتا ہے، سب سے پہلے تو وہی کلمہ حق کے خلاف ہے. یعنی جو تمہاری زبان سے ادا ہو، جو تمہارے باڈی سے، جو ایکٹ اور ڈیڈز سرزد ہوں، وہ سب کے سب کیا ہوں؟ حق ہوں. چاہے تم حالت رضا میں ہو، چاہے حالت غضب میں ہو. والقصد فی الغنا والفقر، قصد کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، عربی میں قصد یعنی میانہ روی، درمیانی رستہ، ماڈریشن. چاہے تم غنی ہو چاہے فقیر ہو، یعنی چاہے تم دولت مند ہو چاہے غیر دولت مند ہو، لیکن ہر حال میں. یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ غنی اگر ہو تو جو ایکسٹرا ویگنٹ ڈسپلے آف ویلتھ ہے یا پیسے اڑانا ہے، یہ نہیں. اور اگر غریب ہو تو غریبی میں بھی یہ نہیں کہ اپنی غربت کو ظاہر کرنا شروع کر دو. ٹھیک ہے، قصد یعنی میانہ روی، درمیانی رویہ ہو، ماڈریٹ رویہ ہو، چاہے غنی ہو چاہے فقیر ہو. ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ ریکمنڈیشن ہے یہ، ساری ایڈوائس بہت امپورٹنٹ ہے. اور خاص طور سے اس میں جو آپ شرائط لگاتے جا رہے ہیں نا، وہ بڑی خوبصورت ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں میانہ روی، لیکن میانہ روی میں آپ نے یہ بھی کہا کہ ادھر بھی ادھر بھی. یعنی چاہے تم حالت دولت مندی میں ہو تب بھی میانہ روی کو اختیار کرو، اور چاہے حالت فقیری میں ہو تب بھی. یعنی کہ اگر مجبور ہیں، محتاج ہیں، پریشان ہیں، تو ہر وقت آہ ہی کر رہے ہیں، جس کے ساتھ بیٹھے، جس کے سامنے بیٹھے، ہر وقت رونے ہی رو رہے ہیں. یا اگر پریشانی کی حالت میں ہیں تو ایسے کپڑے پھٹے پرانے پہن کے گھوم رہے ہیں کہ جو دیکھے وہ کہے کہ اب کیا حال ہو گیا آپ کا، کیا پریشانی ہے. نہیں، دونوں صورتوں میں قصد، یعنی میانہ روی کا رستہ، ماڈریشن کا رستہ. وَبِالْعَدْلِ عَلَى الصَّدِيقِ وَالْعَدُوِ، اور عدالت کی راہ تمہیں اپنانا ہے، چاہے کوئی تمہارا دوست ہو چاہے تمہارا دشمن ہو. یعنی دشمن کے ساتھ بھی عدالت کرنا ہے، عدو دشمن ہے، کہ دوست کے ساتھ. اچھا، اور یہاں بھی آپ دیکھیں، یعنی یہ جتنے بھی آپ جملے استعمال فرما رہے ہیں نا، یہ دونوں افراط و تفریط والے جملے ہیں. یعنی دونوں کے ساتھ انسان اس رستے سے ہٹتا ہے، چاہے غنی ہو تو بھی میانہ روی سے ہٹتا ہے، چاہے فقیر ہو تو بھی میانہ روی سے ہٹتا ہے. اسی طریقے سے جب دوستوں کی ساتھ ڈیلنگ کر رہا ہوتا ہے تو عدالت سے ہٹتا ہے، اور دشمن کے ساتھ ڈیل کرتا ہے تو عدالت سے ہٹتا ہے. تو یہ جو دونوں آپ قید لگا رہے ہیں دونوں طرف کی، یہ وہ دونوں چیزیں ہیں جو اس معاملے میں انسان کو راہ حق سے منحرف کر دیتی ہیں، ہٹا دیتی ہیں. کہ انسان عدالت کو کب چھوڑتا ہے؟ جب دوستوں کے ساتھ ہو. آپ دیکھیں، دوستوں کے لیے ہم جب اپنے دوستوں کی محفل میں ہوتے ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں جسٹ وے میں ڈیل کرنا ہے، یا اس میں ہمیشہ آپ یہ بھی لے لیں، آپ یہ بھی کر لیں، ان کی غلطی ہے، ان کو بھی 10 غلطیاں معاف کر دیں. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے دشمن ہے، اس سے بالکل اپوزٹ رویہ اختیار کرتے ہیں، کہ اس کی کسی اچھائی کو بھی اکنالج نہیں کرتے، اس کی کسی خوبی کو بھی قبول نہیں کرتے، اس کے ساتھ ہر وقت زیادتی کرنے پر آمادہ رہتے ہیں. وَبِالْعَمَلِ فِي النِّشَاطِ وَالْكَسْلِ، اور اس زندگی میں جب تک ہو عمل کرتے رہنا ہے، سستی نہیں کرنا، بیٹھنا نہیں ہے، چاہے خوشی کی حالت میں ہو چاہے کسل مندی کی حالت میں ہو. کسل مندی کا مطلب یہ ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں طبیعت بڑی بیزار لگ رہی ہے، بہت الجھن محسوس ہو رہی ہے، بڑا عجیب سا فیل کر رہا ہوں، ڈپریسڈ فیل کر رہا ہوں، یہ کسل مندی ہے. ٹھیک ہے، تو جب انسان کسل کی حالت میں ہوتا ہے تو بھی اس کا دل نہیں چاہتا کہ عمل کروں، اور جب بہت زیادہ خوشی و سرور کی حالت میں ہوتا ہے تب بھی نہیں دل چاہتا کہ میں کوئی میننگ فل عمل کروں، تب بھی وہ ایک مستی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک نشے، ایک سرور کی حالت میں ہوتا ہے. تو یہاں بھی، لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں، جب تک اس زندگی میں ہوں تو میں مسلسل اپنے کو عمل میں لگائے رکھنا ہے، عمل صالح میں، عمل خیر میں، کہ چاہے خوشی اور سرور کی حالت ہو، چاہے کسل مندی بیزاری کی کیفیت ہو، دونوں میں سے کوئی حالت تمہیں عمل سے نہ روک دے، عمل سے دور نہ کر دے. وَالرِّضَاعَ عَنِ اللَّهِ فِي الشِّدَّةِ وَالرَّخَى، اور چاہے تم سختی میں ہو چاہے تم کشادگی میں ہو، دونوں حالتوں میں اللہ سے راضی رہنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور انسان سب سے زیادہ اللہ سے ناراض کب ہو جاتا ہے؟ جب زندگی میں ظاہری طور سے سختی آتی ہے تو ہم فوراً شکوے شکایتیں ایک وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میرے ہی گھر مل گیا تھا، اللہ نے مجھے ہی ڈھونڈ لیا ہے ساری مصیبتیں بھیجنے کے لیے، ساری پریشانیاں میرے لیے ریزرو کر کے رکھی ہوئی تھیں. تو امام علی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ وَالرِّضَى عَنِ اللَّهِ، کہ راضی رہنا ہے خدا سے، فِي الشِّدَّةِ وَالرَّخَى، چاہے تم شدت میں ہو یعنی سختی اور تنگی کی حالت میں ہو، سختی میں مبتلا ہو، چاہے کشائش اور کشادگی تم کو نصیب ہو.
اچھا
جی، کشادگی میں انسان، دیکھیں بھائی، خدا سے راضی نہیں ہونے میں شاید یہاں پر ایک مطلب یہ بھی ہو کہ جب انسان کے پاس کشادگی ہوتی ہے تو وہ رضا خدا کا خیال نہیں رکھتا. مے بی کہ اس طرف بھی اشارہ ہو. پھر دو سینٹنسز کے بعد، دو تین سینٹنسز کے بعد کہ وَعِلَمْ یا بُنَيَّا، کہ اور السلام علیکم، اور اس بات کا علم حاصل کر لو، اس بات کا علم حاصل کر لو اے میرے بیٹے. اچھا، یہ بھی ایک جملہ جو ہے یہ قرآن کریم میں بھی بہت جگہ ہے، یا بنیا یا بنیا، اور حدیثوں میں بھی بہت جگہ ہے. اس سے بھی ہمیں ایک اخلاقی سبق ہے یہاں پہ کہ جب بھی ہم اپنی اولاد کو ایڈریس کریں تو اس انداز سے ایڈریس کرنا چاہیے اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو کہ انہیں آپ سے اپنائیت اور محبت فیل ہو. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ بہت سارے اس میں یہ ہوتا ہے، اور یہ ایک پرابلم ان جگہوں پہ زیادہ ہوتی ہے جہاں بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہم یہ کام کرتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم بہت ان کو پیار، لاڈ پیار کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی غلط ہے ایک حد تک، ایک لحاظ سے، یعنی حد سے بڑا ہوا لاڈ پیار کے جو تربیت کو خراب کر دے وہ بھی غلط ہے. اور جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے اس میں چلتے ہیں، اور جہاں ہمیں لگتا ہے کہ اب تو یہ ادھر اپنی من مانی کرنے لگا ہے، تو ہم ان سے روکھے ہو جاتے ہیں، تھوڑا روٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام اس وقت کتنے مطلب بڑے ہوں گے کہ جب امام علی علیہ السلام ان کو مخاطب کر رہے ہیں، لیکن ہر دو جملوں کے بعد یا بنیا ہے یا ابنی ہے، کہ اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے. حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصیحت ہے قرآن کریم میں، سورہ لقمان میں، وہاں بھی یا بنیا، اے میرے بیٹے، جو پہلا ورڈ ہے وہ یہی ہے، یا بنیا. ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک اخلاقی طریقہ ہے کہ، اور اس میں یعنی کہ جو علماء نے لکھا ہے کہ یہ جملہ جو ہے یہ اپنائیت اور محبت کو ظاہر کرتا ہے. یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بات یا بنیا یا ابنی سے شروع کریں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن جب آپ یہ ورڈ یوز کرتے ہیں تو یہ اپنائیت اور محبت، اور اپنائیت اور محبت کی وجہ کیا ہے کہ میں جو بات تم سے کہہ رہا ہوں یہ فقط اور فقط ایک نصیحت کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں تمہاری دنیا اور آخرت کو محبوب رکھتا ہوں، تمہاری دنیا اور آخرت کو عزیز رکھتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات، تو میں چاہتا ہوں اس لیے بات کہہ رہا ہوں، نہ کہ میں نے کوئی نصیحتوں کا پلندہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ بس اس کو سنانے کے لیے بیٹھ گیا ہوں تمہیں. یعنی دیٹ شوڈ بی دا اسپرٹ جو کنوے ہونا چاہیے آپ کے گھر والوں کو یا جس کو بھی آپ نصیحت کر رہے ہیں، کہ میں آپ کو ایک اچھائی اور خیر اور بھلائی کے رستے پہ لے جانا چاہ رہا ہوں. دیٹس وائی آئی ایم گیونگ ایڈوائس ٹو یو، نہ کہ مجھے کوئی وائز بننے کا شوق ہے یا مبلغ بننے کا شوق ہے یا آپ پہ میں تھرسٹ کرنا چاہتا ہوں، کوئی امپوز کرنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو یا بنیا، انہ من ابصر عیب نفسہ شغل عن عیب غیرہ، اے میرے بیٹے، بے شک جو بصیرت رکھتا ہے، بصیرت پیدا کر لے اپنے نفس کے عیب کے بارے میں. یہ کافی ہے اس کو مشغول کر دینے کے لیے غیر کے عیب سے. یعنی ہم اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں, پوری زندگی دوسروں کے ہی عیب ڈھونڈتے رہتے ہیں. کہ یہ جملہ ہمارا کافی ایک کامن قسم کا جملہ ہے کہ میں بڑا گناہگار انسان ہوں, میں تو بڑا ناچیز ہوں. لیکن یہی بات ہم یقین کریں کوئی دوسرا ہم سے کہہ دے آپ تو ناچیز ہیں, آپ بہت گناہگار ہیں, پھر دیکھیں کیا رسپانس آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں یہ بذات خود ایک ریاکاری ہے اس قسم کے جملے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان فیکٹ ہم کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنے عیب اور گناہ پر نظر کرتے ہی نہیں ہیں. ان فیکٹ زبان سے یہ سب بولتے رہتے ہیں, کیونکہ اس میں بھی اگر آپ سوچ لیں تو ایکسپیکٹیشن ہماری کیا ہوتی ہے. ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ میں آپ سے کہوں گا کہ جی میں بڑا گناہگار ہوں, آپ کہیں گے نہیں نہیں آپ کی کیا بات ہے, آپ میں یہ خوبی ہے, آپ میں وہ خوبی ہے. یعنی اگلا جملہ جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہوں لوگوں سے وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہوں, اس لیے یہ بولتا ہوں. لیکن حقیقتاً انسان کی ٹینڈنسی کیا ہے, وہ ٹینڈنسی یہ ہے کہ ہم اپنے عیوب پر, اپنے نفس کی خرابیوں پر بابصیرت نہیں ہیں. اور ابصرا کا لفظ ہے نہ کہ نظرا, نظرا بھی نہیں ہے, نظر کرنا نہیں ہے, اپنے نفس کے عیب کے بارے میں بابصیرت ہونا ہے. یعنی بصیرت اور نظر میں فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بصیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو, اس کی حقیقت کو, اس کی ورتھ کو, اس کی ویلیو کو, سب چیزوں کو جان رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بصیرت والی نظر ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کو ایک تار نظر آ رہا ہے خالی, آپ اس مثال کو دیکھ لیں گے, آپ کسی سے پوچھیں یہ کیا ہے, وہ کہیں گے یہ کوئی ربر کی چیز ہے یا زیادہ سے زیادہ وائر ہے. لیکن اگر کوئی شخص مثال کے طور پر الیکٹریکل انجینئر ہے یا نالجبل ہے, وہ کہے گا کہ نہیں اس کے قریب مت جانا, یہ ہائی ٹینشن وائر ہے اور اس میں 1000 سے زیادہ وولٹ, یہ اتنے ہائی ایمپیرج کا کرنٹ ہے, اور اگر تم اس کے قریب چلے گئے اور ہاتھ اس کو لگا دیا تو تمہیں یہ ڈیمیج ہو جائے گا. یہ نظر اور بصر کا فرق ہے. بات سمجھ میں؟ نظر اور بصر کا یہ فرق ہے. نظر خالی وہ دیکھ رہا ہے ہاں یہ کیا ہے, یہ تار ہے, وائر ہے. بصر وہ ہے کہ جو اس کے اندر اس کی حقیقت, اس کے پروز اینڈ کونز, اس کی کیریکٹرسٹک پراپرٹی سب کو دیکھ رہی ہے, جو چیز وہ بصیرت ہے. آئی بات سمجھ؟ تو جو بصیرت پیدا کر لے اپنے نفس کے عیب کے بارے میں, وہ بصیرت اسے اپنے غیر کے عیب سے میں مشغول ہونے سے روک دیتی ہے. وَمَن تَعْرَى مِن لِبَاسِ التَّقْوَى, تَعْرَى یعنی اُریاں ہو جائے, جو لباس تقوی سے اُریاں ہو جائے, یعنی جس کے نفس پر تقوی کے لباس نہ ہو. لم يستطر بشيء من اللباس, جتنے دل چاہے لباس پہن لے کوئی بھی ستر پوش نہیں بنے گا. لباس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لباس کا مقصد ستر پوشی ہوتی ہے نا, یعنی آپ کو چھپانا چاہتے ہیں نا. ستر کا مطلب پوشیدہ رکھنا, چھپانا. جس نے تقوی کا لباس نہیں پہنا ہوا, اور یہ تقوی کے لباس کی ٹرم قرآن کی ہے سورۃ الاعراف میں, وہ لباس و تقوی ذالک خیر, کہ جہاں خدا نے فرمایا کہ اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا, انزلنا علیکم اللباس, اور اس تاکہ تمہارے لیے زینت بنے, پوشاک بنے. پھر وہیں پر اینڈ میں یہ کنکلوژن ہے کہ وہ لباس و تقوی ذالک خیر, اور تقوی کا لباس جو ہے وہ بہتر ہے, خیر. یعنی تم خالی یہ ظاہری لباس کے چکر میں نہیں پڑے رہنا اس دنیا میں, بلکہ اصل میں کس لباس کو اوڑھنا ہے, کس لباس کو پہننا ہے, لباس ہے تقوی کو. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو اُریاں ہو جائے لباس ہے تقوی سے, کوئی لباس اس کی ستر کے لیے کافی نہیں ہے, کوئی لباس اس کو پوشیدہ نہیں, یعنی اس کے عیب ہر حال میں ظاہر ہوں گے دنیا کے سامنے. انسان کے عیوب کو، انسان کی خرابیوں کو کون سا لباس پوشیدہ کرتا ہے؟ لباس تقوی. وَمَن رَضِيَ بِقِسَمِ اللَّهِ لَمْ يَحْزُنْ عَلَى مَا فَاتَهُ، جو راضی ہو جائے اللہ کی تقسیم پر، وہ جو کچھ اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے اس پر رنجیدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے بہت گہرا جملہ ہے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو، کہ جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے وہ اس پر رنجیدہ نہیں ہوگا جو اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ خدا نے میرے لیے ایک رکھا ہے، ایک مقدر، ایک قسمت، ایک حساب، ایک نصیب میرے لیے ہے. تو جو کچھ نکل رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، یعنی مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی خرابی ہے، برائی ہے، لیکن خدا نے میرے لیے ایک چیز رکھی ہے، خدا کی بارگاہ میں میرے لیے ایک تقسیم ہے، ایک قسمت ہے میری. وَمَن سَلَّ سَيْفَ الْبَغْيِ قُتِلَ بِهِ، جو بغاوت کی تلوار کھینچتا ہے اسی تلوار سے خود قتل ہوتا ہے. بغاوت کا مطلب کیا ہے؟ بغاوت کا مطلب ہے کہ یہ سرکشی، فساد، یعنی کہ جو معاشرے میں کس چیز کے لیے نکلتا ہے، سرکشی اور فساد کو پھیلانے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، اس تلوار کو کھینچ لیتا ہے، اسی سے خود قتل ہوتا ہے، یعنی وہی فتنہ اور فساد خود اس کو قتل کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اس میں شاید میں نے آپ لوگوں کو ویسے بتایا ہو کہ 71 ہجری ہے، جو کوفے کا، مسجد کوفہ کے پیچھے جو محل ہے، اگر آپ لوگ زیارتوں پہ، تو ماشاء اللہ سبھی لوگ چلے گئے نا کوفے کی زیارتوں پہ، آپ نے دیکھا ہے اس کے پیچھے جو ایک بہت بڑے پیلس کے کھنڈرات کے آثار ہیں، جو کہا جاتا ہے کہ یہ دارالعمارہ ہے ابن زیاد اور ان سب کا، اور پھر اس سے تھوڑا پیچھے امام علی علیہ السلام کا گھر ہے جو موجود ہے، لیکن وہ جو پیلس بہت ہیوج اس کے کھنڈرات ہیں. وہ شاید مصعب بن عمیر، مجھے ایگزیکٹلی نام یاد نہیں ہے، تو شاید مصعب بن عمیر اس وقت امیر تھا 71 ہجری میں، جس نے اس کو ڈھا دیا تھا، گرا دیا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پروبیبلی فرزدق تھا، نام کے بارے میں مجھے معاف کیجیے گا کہ میں بالکل یادداشت سے بات کر رہا ہوں. ایک دفعہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا یہ 70-71 ہجری میں، اس نے کہا کہ یہ دارالعمارہ ہے، میں نے اس دارالعمارہ میں دیکھا کہ ابن زیاد ہے، اور ابن زیاد کے سامنے حسین بن علی کا سر لایا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اس دربار میں مختار ہے، اس دارالعمارہ میں، اور مختار کے سامنے ابن زیاد کا سر لایا گیا ہے، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اس میں فلاں کوئی اور شخص ہے اور اس کے سامنے مختار کا سر ہے. اس نے کہا کہ مجھے معاف کرو، اور 71 اس نے پورا وہ محل گرا دیا. تو یعنی یہ اصول ہے، یہ جو امام علی علیہ السلام بات بیان فرما رہے ہیں کہ جو سرکشی اور بغاوت کی تلوار کھینچتا ہے خود اسی سے قتل ہوتا ہے. نہیں نہیں، میں خدا نہ خواستہ ہر ایک پہ منطبق تھا، اس کا سب سے بڑی بات کیا میں امام حسین کو یہ بات کہہ رہا ہوں، میں آپ کو اصول یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی، یعنی کہ جیسے ابن زیاد ہوئے، اس کے بعد حجاج ہوئے، یا اس قسم کے لوگ ہوئے جیسے عبداللہ ابن زبیر ہوئے، تو یعنی کہ جو اس تلوار کو کھینچتا ہے بغاوت کی، ہاں یعنی بغاوت، سرکشی، فساد، فتنہ، اور اسی بنیاد پہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آج بھی جو لوگ یہ فتنہ و فساد پھیلا رہے ہیں، یہ اپنے فتنہ و فساد کے شکار خود بنیں گے، اور ان کی تباہی جو ہے نا یہ اسی میں سے ہی ہونا ہے. تو امام علی علیہ السلام جو یہ بات بیان فرما رہے ہیں، یعنی کہ اس کو وہ نہیں کیجیے گا کہ میں اس کو منطبق، میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ پوری ہسٹری یہی رہی ہے کہ اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا، اور آخر میں خود بھی اسی اس میں قتل ہو گئے، کہ تقریباً پوری مسلمانوں کی ہسٹری اسی طریقے سے چل رہی ہے کہ جو یہ تلوار کھینچتا ہے بغاوت کی وہ اسی تلوار سے قتل ہوتا ہے. اور جو من حفر بئرن، بئر کہتے ہیں کنویں کو، حفر کھودنے کو، جو کنواں کھودتا ہے لعقی ہے، اپنے بھائی کے لیے، वक़ा फ़ीहा, खुद उसी में एंड अप होता है, उसका अपना अंजाम खुद उसी कुएं के अंदर ही होता है जो अपने भाई के लिए कुआं खोदता है। और ये बातें जो हैं ये क्या हैं, ये उसूल हैं जो इमाम अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं। ठीक है, यानी उसूल का मतलब क्या है कि इसके खिलाफ नहीं होगा कभी भी। और आपको याद है वो जो एक वाक्य हमने आपको काफी पहले सुनाया था उमर साद वाला, कि उमर साद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया था, और उसकी वजह बुनियादी तौर से ये थी कि उमर इब्ने साद इब्ने अबी वकास, यानी एक काफी मशहूर सहाबी का बेटा था, वो कोई ऐसे गुमनाम और कोई अननोन पर्सनैलिटी नहीं था कि जो अहले बैत को ना जानता हो, इमाम अली अलैहिस्सलाम को ना जानता हो, इमाम हुसैन को ना पहचानता हो। तुम ये क्या करने आ गए हो खाली एक हुकूमत के उसमें और उसमें। और जब उसने नहीं कोई बात सुनी तो आपने फिर फरमाया कि मैं उम्मीदवार हूं कि तुम्हें रह की गंदम नसीब ना हो, नहीं होगी। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जौ से काम चला लूंगा। वहां पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक जुमला है कि जो आयतुल्ला मज़ाहिरी के बुक में मैंने पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो जुमला है ना, ये उसूल जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, मन हावला अमरन बिमअसियतिल्लाह, जो अपने काम को हासिल करना चाहता है मासियत खुदा के रस्ते से, फहुवा अफवतु लिमा यरजू व असरउ लिमा यहज़र, उसके साथ क्या होता है, जिसकी उम्मीद रखता था वो चीज उससे फौत हो जाती है, और जिससे डरता था उसकी तरफ एक्सेलरेट करता है तेजी से, मतलब जाता नहीं है, उसमें दाखिल नहीं होता। असरा, असरा का मतलब है एक्सेलरेट करना। तो यही फरमाते हैं कि ये जो आइम्मा अलैहिस्सलाम के ये जुमले हैं, ये उसूल व कवानीन इलाही हैं। ये ये खुदाई कवानीन है, ये नहीं कि आइम्मा ने यूं ही एक बात कह दी, यानी इसके खिलाफ कभी भी नहीं होगा। जो भी अपने भाई के लिए कुआं खोदता है वो उस कुएं में खुद ही जाता है, उसी में वाकई होता है, उसी में एंड अप होता है। और जो उजुब करे अपनी राय पर वो गुमराह है, क्योंकि कुरान करीम ने क्या फरमाया, क्या हिदायत की है हमारे लिए, शाविर हम फिल अमर, कि अगर तुम किसी बात को करना चाहते हो, किसी काम का तुम अज़्म करते हो, तो मशवरे से करो। ये नहीं कि मैं बहुत अकलमंद हूं और बस। तो आप क्या फरमा रहे हैं, जो अपनी राय पर खुद पसंद हो जाए, जो अपनी राय पर उजुब करे, वल्ला वो गुमराही में पड़ गया, वो गुमराह हो गया। या बुनैया, ये फिर उसके बाद के जुमले हैं थोड़े, एक दो पैराग्राफ बाद के, या बुनैया मन नज़रा फी उयूब अन्नास व रज़िया लिनफ्सिही बिहा फज़ाकल अहमक बिऐनिही, ऐ मेरे बेटे, जो लोगों के उयूब पर नजर रखता हो और अपने नफ्स के लिए उसी बात से राजी हो जाए, वो सबसे बड़ा अहमक है। बेआईन ही, जैसे हम कहते हैं ना, बेआईन ही का मतलब है यकीनन, यानी बिल्कुल नजरों के सामने, बेआईन ही यानी बिल्कुल नजरों के सामने, इसके अहमक होने में कोई शक ही नहीं है कि लोगों के जिन उयूब पर नजर रखता हो और अपने नफ्स के लिए उसी चीज से राजी हो जाए, वो यकीनन सबसे बड़ा अहमक है। वमन तफक्करा इतबरा, अब देखें यह भी एक बहुत ही अहम उसूल है, बहुत अहम उसूल है। वमन तफक्करा, जो तफक्कुर करता है, ठीक है, तफक्कुर मीन्स व्हाट, तफक्कुर को अगर हम अपने उसमें लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो शायद करीब तरीन तर्जुमा जो है ना वो एनालाइज हो, ठीक है, एक प्रॉपर इन डेप्थ एनालिसिस, ये तफक्कुर है। जो भी तफक्कुर करता है एतबरा, वो क्या होता है, इबरत हासिल करता है। और इबरत के माना भी मैंने आपको अर्ज किए थे, इबरत के माना क्या होते हैं, उबूर करने के होते हैं, उबूर करना, यानी आपको एक चीज, जैसे ये रुकावट है, आप इसको उबूर करके उधर चले जाएं ताकि पसे दीवार जो चीज है वो आपको सही सही पता चल जाए। یعنی یہاں پر بیٹھ کے اس کے بارے میں گیس ورک نہیں کریں, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو اپنے سامنے رکاوٹیں کھڑی کر کے گیس ورک نہیں کریں, اس سے انسان کبھی صحیح نتیجے پہ نہیں پہنچتا. تفکر کریں تاکہ جو چیزیں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں ان کو عبور کر کے پہنچیں دیوار کے اس پار اور حقائق کو اپنے سامنے روشن کریں, اوپن اپ کریں. تو جو تفکر کرتا ہے وہ اعتبار پیدا کرتا ہے, یعنی عبور کر لیتا ہے, عبرت حاصل کرتا ہے. ومن اعتبر اعتزل, اعتزال کسے کہتے ہیں؟ عزلت, گوشہ عزلت, اعتزال, کنارہ کشی اختیار کرنا, الگ ہو جانا. اس دنیا کی سب سے بڑی اور عجیب بات یہ ہے کہ جو اس پر جتنا زیادہ تفکر اور عبرت حاصل کرے گا وہ اس دنیا کے معاملات سے اتنا اپنے کو دور کرے گا. تو جو اس میں گھسا ہوا ہے اور جو اس کے مطلب چیزوں کو, جیسے کہہ لیں کہ اس کھانے کو یا اس پکوان کو بڑھ بڑھ کے کھا رہا ہے اس میں سے لقمے, نہ وہ انسان متفکر ہے نہ اس کے پاس کوئی عبرت ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ پورا طریقہ بتا رہے ہیں, جو تفکر کرتا ہے وہ عبرت پیدا کر لیتا ہے, اعتبار پیدا کر لیتا ہے حقیقت کا. اور ومن اعتبر, اس کے اوپر کیا کیفیت ہوگی؟ اعتزل, وہ الگ ہوتا چلا جائے گا چیزوں سے. ومن اعتزل سلاما, اور جو اس سے جتنا الگ ہوتا جائے گا اتنا ہی وہ سلامتی میں ہوگا. اس دنیا میں زیادہ انوالومنٹ انسان کی سلامتی کو خراب کرتی ہے, انسان کو پرابلم میں ڈالتی ہے, انسان کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹربلز جنریٹ کرتی ہے. ومن ترک الشہوات کان حرا, جو شہوتوں کو ترک کر دے وہی حر ہے, یعنی آزاد ہے. حر کا مطلب آزاد ہے, آزاد انسان. یعنی اس دنیا میں غلام کس چیز کے ہیں؟ شہوتوں کے غلام ہیں. میں یہاں آپ کو ایک تھوڑا سا, پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہے وہ آیت زینا للناس حب الشہوات, اور اس میں ہم نے ایک بات یہ کی تھی کہ یہ جو شہوتیں ہیں اور شہوتوں کی محبت ہے اور شہوتوں کی محبت کو زینت دینے والی بات ہے, ظاہر ہے یہ خدا یہ کام نہیں کر رہا ہے, لیکن خدا نے ان تمام چیزوں کو الاؤ کیا ہے انسانوں کی آزمائش کے لیے, لیکن یہ کام خدا نہیں کر رہا ہے. میں آپ کو ایک چیز کی طرف متوجہ کراؤں, دیکھیں تھوڑا سا آپ کیا کہتے ہیں اس آیت کو, ذرا ہم ایگزیکٹلی دیکھتے ہیں. یہ آیت ہے سورہ روم کی, آئی تھنک آیت نمبر 21 ہے, 21. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, کہ اللہ کی آیتوں میں سے, اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے نفوس میں سے تمہارے لیے ازواج کو خلق کیا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, کس لیے خلق کیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اس کی طرف سکون حاصل کرو, سکون, تسکین ملے اس کی طرف متوجہ ہو کے تمہیں. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ, اور قرار دیا تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو. ہم تمام انسان جب متوجہ ہوتے ہیں, ازواج کہہ لیں یا جو اپوزٹ سیکس ہے, تو سب سے پہلا نظریہ اطفاء شہوت ہوتا ہے, یعنی شہوت کو ٹھنڈا کرنا. مجھے اتنا عجیب لگا قرآن کریم کی آیتوں کو دیکھ کر کہ قرآن کریم نے جہاں جہاں بھی مرد اور عورت کی ریلیشن شپ کی بات کی ہے ایک جگہ بھی شہوت نہیں ہے. اور یہ مین آیت ہے جو ازواج کے بارے میں, کس لیے تم ان کو بنایا؟ کہ تم ان کی طرف متوجہ, سکون کے لیے, سکون کے لیے. یعنی یہ ہنر, یہ کمال خدا نے عورت کو دیا ہے کہ سکون اور محبت عورت کے پاس ہے. سکون اور محبت عورت کے پاس ہے. ٹھیک ہے, اسی سے آپ اندازہ کریں کہ کتنا ڈفرنس ہے, مطلب ہماری سوچ میں اور قرآن اور اہل بیت کی سوچ میں کتنا بڑا ڈفرنس ہے. اور آپ اس میں غور کر کے بتائیں کہ کہیں بھی جو مین وومن ریلیشن شپ قرآن کریم میں یا باقی اس میں بیان بھی کہیں بھی یہ چیز ہی نہیں ہے, یعنی قرآن میں خاص طور سے. ٹھیک ہے, تو من ترک شہواتی کان حرا, یعنی اتباع شہوت دینی زندگی میں حقیقتاً وجود نہیں رکھتی ہے. شہوت ایک بہت ہی سب سیٹ کے طور پر ہے, بہت ہی سب سیٹ کے طور پر ایگزسٹ کرتی ہے لائف میں, نہ کہ جیسا آج کی زندگی میں اس کو بنا دیا گیا ہے ون آف دا پرائم ریزنز آف یور ایگزسٹنس. یعنی ہماری انسانی زندگی کی موجودگی کی ایک بہت بڑی ریزن کیا ہے کہ ہم اپنی شہوتوں کو اچھے طریقے سے پورا کریں, اور اگر ہماری شہوات اچھے طریقے سے پوری نہیں ہو رہی ہیں, وہاں ہمیں کمپلیٹ انجوائمنٹ نہیں مل رہی اپنے خیال میں, تو ہماری لائف جو ہے نا وہ بڑی بیکار اور روکھی پھیکی. اور یعنی لذت عبادت کی آپ کسی سے بات کریں, لذت نماز کی بات کریں, لذت تلاوت قرآن کی بات کریں, تو یہ سب کیا بے معنی بیکار باتیں. لذت ہے تو حصول شہوات میں ہے, یعنی انتہائی, جسے جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ بالکل اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا ہے جو آج کے تاغوت کا جو نظام ہے, اس نے زندگی کے حساب و کتاب کو بالکل سر نیچے ٹانگیں اوپر کر دی ہیں. کہ جو مکتب نبوت اور رسالت اور امامت نے جو دین اور جو زندہ رہنے کا طریقہ سکھایا تھا بالکل الٹ دیا اس کو. تو من ترک شہوات, جو شہوتوں کو ترک کر دے, کان حرا, وہ حر ہو گیا, آزاد ہو گیا. ومن ترک الحسد کانت لہ محبتا عند الناس, جو حسد کو ترک کر دے تو اس کے لیے کیا چیز آ جائے گی, انسانوں کی محبت اس کو ملے گی, انسانوں کی محبت. یا بنی عز المؤمن غناء عن الناس, مؤمن کی عزت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے غنی ہو. لیکن یہاں پر آپ ایک بات غور کیجیے گا, مومن کا لفظ نہیں ہے. مومن ایک دوسرے کے لیے زور بازو ہوتے ہیں, مومن ایک دوسرے کے لیے مسائل کے حل کرنے کا سبب ہوتے ہیں. عن الناس, ٹھیک ہے, یعنی کہ انسانوں سے غنی ہو مومن. والقناعت مال لا ينفد, اور قناعت وہ دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی, نہ ختم ہونے والی دولت. اچھا, اے بیٹے, الفکر تورث نورا والغفلۃ ظلمۃ. میں یہاں رکتا ہوں, اس کے بعد اس پر ہم اگر آخر میں ٹائم ملے گا تو انشاءاللہ اس پہ واپس آئیں گے. اور ابھی میں چاہ رہا تھا کہ جو ہمارا جو وہ کوسچن تھا, ذرا ہم اس کو آج کنکلوڈ کر لیں. اور اس میں یعنی کہ آج ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ تھوڑا سا زیادہ اس پر, اور اس پریزنٹیشن کو لے لیجئے گا, اس میں پچھلی دفعہ حسن بھائی نے وہ پوچھا تھا کہ اس کے ٹرانسلیشن میں نے لکھی نہیں تھی اس حدیث ابو ذر کی, تو میں نے پھر ٹرانسلیشن بھی ڈال دی. میں نے کہا ہو سکتا ہے واقعی جو لوگ اس کے تھرڈ پرسن کے طور پر اس کو دیکھیں تو وہ پھر پریشان ہو جائیں گے, تو اس میں ٹرانسلیشن بھی میں نے انکلوڈ کر دی ہے. ٹھیک ہے, سوال ہمارا جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہمارے فیملی فرینڈ اور جو سوشل انوائرنمنٹ ہے جن سے ہم کنیکٹ ہوتے ہیں آن دا ڈیلی بیسس, اگر وہ ہم سے لے لیا جائے اور اس کا کوئی اثر ہمارے ارد گرد باقی نہ رہے, تو کتنا اللہ ہمارے پاس رہ جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس کی ایکسپلینیشن یہ تھی. اچھا, اس میں یہ تھا کہ دو اسپیکٹ, ایک اسپیکٹ یہ تھے کہ فوری طور سے لوگوں کا ذہن فوراً دین و دنیا کے کمپیریزن میں چلا جاتا ہے. یعنی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آل اولاد گھر مال یہ چیزیں ہمارے پاس نہ ہوں تو کتنا خدا ہمارے پاس آئے گا, تو لوگ اس اصل چیز پہ جانے سے پہلے فوراً کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں. کہ اللہ ہی نے تو کہا ہے کہ اولاد رکھو, اور اللہ ہی نے تو کہا ہے کہ یہ کرو, اور اللہ ہی نے تو کہا ہے کہ معاشرے میں رہو. تو سب سے پہلے ہم نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے, وہ یہ کہ آپ اپنے خاص طور سے اموال اور اولاد کے بارے میں قرآنی نظریے کو درست کر لیجئے, ٹھیک ہے. اور وہ نظریہ یہ ہے کہ مال اور اولاد جو ہیں وہ فتنہ ہے, فتنے کا مطلب آزمائش ہے, اور انسان کے لیے اجر جو ہے وہ بارگاہ خداوندی میں, ٹھیک ہے. اس بارے میں قرآن کریم نے بالکل ہمیں کسی بھی دھوکے میں نہیں رکھا ہے, کہیں بھی ہم سے یہ بات نہیں کی ہے کہ تمہارا سرمایہ تمہارے مال اولاد اور بیٹے, کہیں بھی یہ بات نہیں کی. ہم اس کو جتنا بھی سمجھتے رہیں یا سوچتے رہیں وہ ہماری اپنی سوچ ہے. اور اس حوالے سے میں نے یہ مختلف آیتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں, خالی اس کو سلائیڈ شو کر لیتے ہیں. یہ تو قرآن اس بارے میں بہت کلیئر ہے, قرآن کریم کا پیغام, کہ اس میں کہیں بھی منسنگ آف ورڈز نہیں ہے کہ انسان کی حقیقی دولت کہاں پر ہے, اور یہ جتنی چیزیں بھی ہم نے تم کو دنیا میں دی ہیں, جو دنیا کا اسباب اور وسائل اور نعمتیں ہیں, یہ سب کی سب آزمائش ہیں. اور یہ والی جو آیت ہے سورہ آل عمران کی, یہ ایک لحاظ سے اور, کیونکہ شروع کی جو صورتوں میں آیتیں ہیں نا وہ زیادہ ایکسپلینیٹری ہیں, بعد کی صورتوں میں جو آیتیں آتی ہیں وہ زیادہ کمپیکٹ ہیں. یعنی ایک لحاظ سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ پیچھے سے وہ چیزیں پڑھتے ہوئے سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں, تو اب ایک کمپیکٹ گفتگو کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں, لیکن ابتدائی صورتوں میں بات بہت تفصیل سے بیان کی گئی ہے. تو یہ آل عمران جو تیسرا سورہ ہے اس میں بڑی تفصیل سے بات ہے کہ زینت دے دی گئی ہے شہوتوں کی محبت کو, جو کہ عورتیں ہیں بیٹے ہیں ڈھیر کے ڈھیر ہیں, سونے چاندی گھوڑے اور مویشی اور کھیتی. اور جو میں نے کہا تھا کہ اس میں اللہ نے یہ سمجھا دیا کہ انسان اس دنیا میں سے ہر چیز جمع کرتا ہے, چاہے جمادات ہوں حیوانات ہوں نباتات ہوں انسان ہوں, سب کو ایکیوملیٹ کرتا ہے اپنی شہوت کے لیے, اپنی خواہش کے لیے, ٹھیک ہے. اور یہی بات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ شہوت والی جو بات ہے یہ دینی نقطہ نظر نہیں ہے. یعنی آپ اگر مثال کے طور پر ایک زمین لیتے ہیں اور آپ اس میں ایگریکلچر کرتے ہیں, تو اس لیے نہیں کہ آپ اس سے بہت پیسہ کمانا چاہ رہے ہیں یا کوئی بہت بڑے مالدار اور زمیندار بننا چاہ رہے ہیں, بلکہ حقیقتاً جیسے امام علی علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے تقریباً 25 ایئرز بٹوین 11 اینڈ 36 ہجرا, جب لوگوں نے آپ کو حکومت سے الگ کر دیا تھا, تو آپ نے باقاعدہ پھر آپ ایگریکلچر میں اور بزنس میں انوالو تھے. لیکن وہ تمام کا تمام ایگریکلچر اور بزنس کس لیے تھا؟ تاکہ جتنے بھی اسلامی معاشرے میں یا مدینہ کے ارد گرد جو غریب غربا اور سب ہیں ان کے معیار زندگی کو بہتر بنایا جائے. کہ آپ لے کے جاتے تھے باقاعدہ اور کھجور کی گٹھلیاں اور یہ سب, اور زمین کھود رہے ہیں, یعنی لوگ ہیں آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, کنویں بنا رہے ہیں, باغات لگا رہے ہیں, وہ سب کر رہے ہیں. تو اس لیے نہیں کہ آپ کو کسی, آپ کو پتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کے بھی زمیندار کے نام سے مشہور ہوئے ہوں, یا آپ نے اپنے آپ کو کسی لینڈ لارڈ کے حوالے سے ان کی کوئی حیثیت سامنے آئی ہو, بلکہ کیا ہوتا تھا, یعنی کہ آپ کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہوتے تھے بےچارے اتنی دھوپ میں, وہ کھود رہے ہیں زمین, کھود رہے ہیں, بڑی مشکل سے ایک کنواں کھودا, دوسرا کھودا, تیسرا کھودا, پانی نہیں نکل رہا ہے. اب پانی اچانک نکلا اور لوگوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور بڑے خوش ہوئے, تو وہ پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں امام علی علیہ السلام دستاویز لکھ رہے ہیں کہ یہ زمین اور یہ جگہ اور یہ کنواں جو ہے میں نے وقف کر دیا ہے فلاں فلاں جو یہاں کے باشندے ہیں لوگوں کے لیے, چلو آگے چلو. تو اس کا مطلب یہی میں آپ سے بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو مومن حقیقی ہے اس کے لیے عورت اور بیٹے اور کھیتی اور مال اور اسباب شہوت نہیں ہے, بلکہ ہر چیز حصول رضا خدا ہے. اور جو اس سے ہٹا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے سب کچھ شہوت ہے, جو اس آیت میں بیان کر دیا کہ انسان نان لیونگ بینگ, نباتات, جمادات, حیوانات, انسان سب جمع کرتا ہے, سب کا ڈھیر لگاتا ہے, اپنی شہوت کی خاطر. ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ فقط اور فقط دنیا کی زندگی کا سرمایہ ہے, جس کی کیفیت کیا ہے کہ پہلے بیج کے حساب سے پھلتی پھولتی ہے, پھر زرد پڑتی ہے, چور چور ہو جاتی ہے, بکھر جاتی ہے. یہ مثال خدا قرآن نے دی ہے حیات دنیا. واللہ عندہ حسن المآب, جو عند اللہ ہے وہ بہترین سرمایہ ہے. اور پھر کہ اے رسول کہہ دو کہ میں تمہیں ان سب سے بہتر چیز بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد یہ تھا, یہ اس میں وہ چیز تھی کہ ہم ان فیکٹ کس طریقے سے, یہ ایک جو آئیڈیا میں نے فلوٹ کیا تھا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم خدا کے نام پر سب کچھ لے رہے ہوتے ہیں لیکن خدا ہی ہمارے پاس نہیں ہوتا, اور خدا سے ہمارا کوئی رابطہ اور رشتہ اور تعلق نہیں پیدا ہوتا. اور ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اپنی پوری زندگی میں میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ میں بچوں اور فیملی کی خدمت کر رہا ہوں خدا کی وجہ سے, میں جو ہوں معاشرے کی خدمت کر رہا ہوں, اور میں مجلسیں پڑھ رہا ہوں, اور میں سب کچھ کر رہا ہوں. تو ڈیورنگ آل دوز ٹائمز مائی ریلیشن شپ ود ایوری ون از گیٹنگ اسٹرانگر ایکسیپٹ دا ون ہوز نیم آئی ایم یوزنگ, جس کا نام میں ہر جگہ پر استعمال کر رہا ہوں, اس کے علاوہ باقی سب سے تعلق مضبوط ہوتا جا رہا ہے. یہ پرابلم تھی, سوال تھا. تو اس پر اب یہ آخری سلائیڈ کے بعد اب آپ لوگ اس پہ تھوڑا سا اپنی اپنی رائے دیں. تو اب یہ کہ بٹ واٹ ول ہیپن, پھر کیا ہوگا اس دن جب ان تمام رشتوں کی ہر ڈور کٹ جائے گی. Have I established any personal and lasting relationship with him or he remained only words and slogans for me while I was thrusting myself deeper and deeper into the abyss of divine indifference. Divine indifference کا مطلب یہی ہے کہ خدا کا نام لے کے خدا سے بے پرواہ ہو جانا, یہ بھی انسان کا کمال ہے. یعنی خدا کا نام لیتے رہو اور خدا سے دور ہوتے رہو. اور یہ اکیلے ہونے کی جو بات ہے, یہ دلیل خود قرآن سے موجود ہے. یہ جو دو آیتیں میں نے لکھی ہیں نا تنہا ہونے کی بات, یعنی ان فیکٹ ہر انسان کے تنہا ہونے کی, کہ سورہ مریم کی دو آیتیں 80 اور 95 کہ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا, یعنی جو کچھ بھی یہ باتیں کرتے تھے ان سب کے مالک ہم ہیں. اور یَأْتِينَا, اور یہ سب ہمارے پاس آئیں گے فرد, اکیلے اکیلے تنہا تنہا آئیں گے. اور پھر یہ ہے وہ کلہم آتی, کلہم جتنے بھی ہیں سب آتی ہیں آتے ہیں یوم القیامت فردا, قیامت میں ہر شخص فرد کی حیثیت سے آئے گا, نہ کہ اجتماع کی حیثیت سے, نہ کہ جماعت کی حیثیت سے. ٹھیک ہے, ایک دم کلیئر ہے یہ بات. یعنی وہاں پر یہ ریلیشن کہ یہ میرے استاد ہیں, یہ شاگرد ہیں, یہ باپ ہیں, یہ بیٹے ہیں, نتھنگ. صرف ایک ریلیشن شپ ہے جو حقیقت ہے عبد اور معبود کی, جو کہ اوریجنل ریلیشن شپ ہے. صرف وہ ایگزسٹ کرے گی, باقی کوئی ریلیشن شپ ایگزسٹ نہیں کی. اگر وہ ہے تو پھر باقی چیزیں ہو سکتی ہیں. پھر یہ سورہ عبسہ کی آیت ہے, یوم یفر المرء من اخیہ, کہ جس دن ایک انسان فرار کرے گا, اخی کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں نا, بھائی سے, وہ امہ ہی ماں سے اپنی, وہ ابی ہے اپنے باپ سے, وہ صاحبت ہی اپنی صاحب, یعنی صاحب کا مطلب بیوی یا شوہر, anyway, وہ بنی ہے اور بیٹوں سے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, اس دن ہر شخص ایسی حالت میں ہوگا جو اس کو باقی سب سے بے نیاز کر دے گی. یعنی ہر شخص اپنے ہی معاملے میں گھوم رہا ہوگا, فرار کرے گا, فرار. اور آپ دیکھیں ایک ایک رشتہ گنایا ہے, اخی, بھائی, ماں, بیٹا, بیوی یا شوہر اور بیٹے. تو بات کلیئر ہے نا کہ تنہائی ان دا اینڈ ہے تنہائی, فرد ہی ہونا ہے. دنیا میں اپنے گرد جتنا جمگھٹا بنا لیں, دنیا میں اپنے جتنے ریلیشن شپس آپ بنا لیں, جتنی سب کچھ کر لیں, اگر خدا کے لیے ہے تو باقی رہے گی, کیونکہ خدا سے ریلیشن شپ اصل ہے, اس کے سائے میں باقی سب کچھ باقی رہے گا. اگر پرسنل ہے ایوری تھنگ ول بی کٹ آف, کچھ بھی نہیں بچنا ہے. اور یہ کلیئر بیانات ہیں, ٹھیک ہے, یہ اس میں کوئی لگی لپٹی والی یا ifs and buts والی باتیں نہیں ہیں. تو آپ لوگ تھوڑا سا, میں نے کہا کہ یہ کنسرنز اور آبجیکٹیوز بھی میں لکھ دوں, کہ آپ بتائیے کہ یہی اس قسم کی بات پر یہ آبجیکٹیوز آتے ہیں کہ نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو چھوڑ دیں, ہم اپنی لائف کو کمفرٹیبل نہ بنائیں؟ کیا اللہ نے ہم کو یہ آرڈر نہیں دیا ہے کہ ہم دین دنیا ساتھ لے کے چلیں, ہم اپنے بچوں سے محبت کریں, ان کا خیال رکھیں؟ اور کیا اللہ نے اس بات کو ناپسندیدہ نہیں قرار دیا ہے کہ مومن جو ہے وہ غریب اور فقیر نہ ہو؟ یعنی یہ آبجیکٹ, یہ اس کے اوپر وارد ہونے والے اعتراضات ہیں, ہے نا یہ اعتراض, کہ یعنی کہ اس سے لوگ کیا نظریہ لے رہے ہیں کہ ہم جو ہے کیا کریں, شوڈ وی لیو دا ورلڈ, ہم دنیا کو اور اس کے سرمائے کو چھوڑ دیں اینیمیز آف اسلام کے ہاتھوں میں, کہ آپ نہیں کریں گے, آپ خالی بیٹھ کے تسبیحیں پڑھتے رہیں گے یا آپ خالی عبادتیں اور تلاوت کرتے رہیں گے, تو یہ دنیا اور اس کے تمام معاملات کہاں جائیں گے؟ دشمنان اسلام کے ہاتھ میں جائیں گے, اور پھر حکومت ان کے ہاتھ میں چلی جائے گی, اور پھر وہ جو تباہی پھیریں گے پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو کیا ہم ایسے ہو جائیں؟ پھر ایک یہ نقطہ اعتراض کہہ لیں یا نقطہ فرار کہہ لیں, کہ جب آپ معرفت کی بات کرتے ہیں, قرآن اور ائمہ کے حقیقی شاگرد ہونے کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو یہ بہت ہی مشکل رستہ ہے. اب اس کو, اس رستے پر چلنا بہت زیادہ مشکل ہے عملاً. ہر شخص نہ آیت اللہ بیجت بن سکتا ہے, نہ علامہ طباطبائی, نہ امام خمینی, بھائی یہ تو صدیوں میں دوچاری پیدا ہوتے ہیں, ہم تو نہیں بن سکتے ایسے. تو کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم نماز, روزہ اور مجلس و زیارات اور یہ سب کرتے رہیں, اور پھر یہ کہ اہل بیت کی محبت ہمیں جنت تک پہنچا دے گی؟ ایون یہ کہ ہم قرآن کے ڈیپر میننگز تک نہ جائیں, ہم اہل بیت علیہ السلام کی مناجات اور کلمات اور نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کی معرفت کو نہ حاصل کریں, تو بھی کیا ہے؟ اگر ہم اپنے آپ کو, یہ آلٹرنیٹیو اوپینینز ہیں کہ جب ہم اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس بارے میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ ورت دو اپنے خدا سے تعلق پر, اپنے آپ کو اس دھوکے میں نہ رکھو کہ ڈفرینٹ سارٹس آف ریلیشن شپس تمہاری خدا کی ریلیشن شپ پہ اثر انداز ہو جائیں. آپ مجھے بتائیے, اور بھی اگر آپ کوئی بات ایڈ کر سکتے ہیں تو ایڈ کریں. مجھے یہ سمجھ میں آئے تھے کہ یہ اعتراضات جو میں سنتا ہوں, یہ میں نے سنے, کہ اس قسم کی باتیں کاؤنٹر آرگیومنٹ کے طور پر, انہیں کاؤنٹر آرگیومنٹ کیا کہ بس ایک آپ اس نظریے کا جواب نہیں ہے, یہ کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے. یہ نظریہ بنیادی طور پہ غلط ہے. اس چیز کو بھی ہم نے شروع میں ان تمام مسائل کو طے کیا تھا, ان تمام باتوں کو, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بے مقصد اور بے معنی ہو جائے گا. اگر ہم آپ کی اس بات کو قبول کر لیں کہ ہمارے لیے جو ہے وہ خالی غیر معصوم افراد ہی لائق پیروی ہیں, یعنی یہی مطلب نکلے گا نا کہ معصومین, یہی مطلب نکلے گا نا, لیکن جیسے ہم یہ کہا نا کہ وہ اتنے بڑے ہیں اور اتنے بزرگ ہیں, اور یہ وہ ٹھیک ہے, لیکن ہمارے لیے اصل مثال معصومین کی ہے, اصل مثال معصومین کی ہے. اصل ہمارے لیے جو چیز راہ ہے, راہ کو روشن کرتی ہے, وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بل اتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفہ, یہ اصل ہے. باقی انبیاء کے شاگردان بہت ہیں, یقیناً وہ ہمارے لیے ایک روشن مثال ہیں, لیکن اصل یہ ہے. یعنی اگر ہم نے اس قسم کا کوئی آرگومنٹ دے دیا کہ جی ہر ایک یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, اور معصومین تو اتنے بلند تھے, تو پھر یہ سب باتیں, اس کا کیا رہے گا کہ خدا نے ان کو ہمارے لیے لائق پیروی بنا کے بھیجا تھا, یا خالی اس لیے بنا کے بھیجا تھا کہ ہم ان کی شان میں قصیدے پڑھتے رہیں اور عمل جو دل چاہے کریں؟ اور یہ ایک جملہ بھی میں نے عرض کیا تھا, پتہ نہیں آپ لوگوں کے سامنے یا پاکستان میں, کہ جس چیز پر ہم عمل نہیں کر سکتے ان ہستیوں کی شخصیت کے وہ پہلو ہمارے سامنے لائے ہی نہیں گئے. یہ ڈیپر لیول کی بات ہے. یعنی میں اور آپ امام علی اور رسول خدا کی زندگی کے ہر گوشے سے کو نہیں جانتے ہیں. قرآن کریم نے انبیاء علیہ السلام کے انبیاء اول العزم کے خدا سے کیا تعلقات تھے اس کی نوعیت نہیں بیان کی. ٹھیک ہے میں اور آپ نہیں ہو سکتے ویسے, درست وہاں نہیں ہو سکتے, لیکن جتنا کچھ بیان کیا گیا ہے اور سمجھایا گیا وہ ہماری ہی عملی زندگی کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو کچھ باتیں تھیں اس کو بھی میں خیال ہے اب اس کو زیادہ کیونکہ آپ لوگ اس بات کو مان رہے ہیں تو میں جلدی سے اس کو پڑھ کے کہ یہ ہمارے جتنے بھی کسی کے لیے بھی کتنے سنسیئر ایموشن ہوں کتنے بھی ڈیپ ہوں لیکن ایک وقت آئے گا کہ جتنی چیزیں ہیں سب چھوٹ جائیں گی اینڈ ان اے وے وی شیل بی فورسفلی ڈیٹیچڈ اینڈ ڈسکنیکٹڈ فرام ایوری ون ہوم وی لوڈ اینڈ اڈورڈ ان دس مٹیریل ورلڈ. یہ بات درست ہے یا نہیں ہے؟ اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے نا, یہ اکراس دا بورڈ ہے, یہ سب کے ساتھ ہونا ہے. آپ نے اللہ کے لیے چاہا ہے, غیر اللہ کے لیے چاہا ہے, کسی کے لیے بھی چاہے, لیکن یہ تعلق کی ڈوریں کٹیں گی. اور کب؟ کچھ پتہ نہیں ہے کب کٹ جائیں, کچھ پتہ نہیں ہے وہ لمحہ کب آ جائے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب لو کی بھی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہماری نظر میں جیسے آپ نے وہ ایک نیچرل والی بات کی تھی, تھوڑا سا یہ اس کی جواب کی طرف بھی آ رہا ہے کہ ہماری نظر میں بھی اس زندگی میں بہت سارے جذبات اور محبتیں احمقانہ ہوتی ہیں. یعنی یہ میں نے مثال لی چھوٹے اس سے بڑے اور پھر اس سے بڑے بچوں کی. یعنی بچے بالکل چھوٹے ہیں, آپ ان کو لے گئے سمندر کے کنارے, وہ بیٹھ کے مٹی سے گھروندے بنا رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں اس کو دیکھ دیکھ کے, ایک لہر آتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں آپ کا بچہ اداس بیٹھا ہے, میں نے اتنی محنت سے یہ پیلس بنایا تھا دیکھے سب بہ گیا, تو آپ بھی اس کے ساتھ افسوس کرنے بیٹھ جاتے ہیں پیلس بہ گیا تمہارا. کیا آپ اس کو سمجھاتے ہیں؟ اس بچے کے لیے وہ نقصان ریئل ہے. اگر آپ بچے کی نفسیات میں جا کے دیکھیں نا, تھوڑے دیر کے لیے بچے کے دماغ میں چلے جائیں, اس بچے کے لیے ایک ریئل لاس ہے وہ. لیکن آپ جو میچیور ہو چکے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ بچے کیا, چلو آؤ بیٹا ادھر آؤ, اس کو دو ٹافیاں ادھر دیں ادھر دیں. اس کے بعد اور بڑا ہو گیا, کھلونے جمع کرتا ہے وہ, میرا کھلونا خراب ہو گیا, آج کل کے دور میں میرا گیجٹ خراب ہو گیا, میرا آئی پیڈ خراب ہو گیا, میرا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ کتنی اہمیت دیتے ہیں اس کے سیڈنس کو؟ یا جو اس کی اپنے ٹوائے کے ساتھ جو محبت تھی وہ آپ کی نظر میں کتنی قیمتی محبت ہے بتائیں. اور اس کے بعد جو ایک اور مرحلہ ہے وہ مرحلہ یہ ہے کہ جیسے جب لڑکپن کے اس میں کہ یہ پسند آ گئے وہ پسند آ گئے, اور اس میں یہ کہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص صحیح نہیں ہے جو ان کو پسند آیا, یہ گڑبڑ انسان ہے, لیکن کتنا مشکل ہو جاتا ہے اپنے بیٹے یا بیٹی کو سمجھانا, کیونکہ اس کی نظر میں وہ جو ہے وہ ایک ماڈل آف ورچو ہے, اس کو وہاں پر اپنی تمام خوبیاں اچھائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام جگہوں پر جو ایفیلیشنز اور اٹیچمنٹس اور محبتیں ہیں, آپ جو ایک میچیور پرسن ہیں آپ کی نظر میں ان محبتوں کی کتنی قیمت ہے؟ یا وہ ساری کی ساری محبتیں اور اٹیچمنٹس آپ کے لیے احمقانہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اسی طریقے سے نبی نے بھی ہم کو سمجھایا ہے, احمد نے بھی ہم کو سمجھایا ہے, بیوقوفی والے اٹیچمنٹ سے باہر آؤ, کس سے دل لگا کے بیٹھے ہو, یہ تمہارا ٹوائے ہے, یہ کیا کر رہے ہو تم, یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہر لو ریسپیکٹیبل نہیں ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کہے کہ میں لو کرتا ہوں, میرے جذبات یہاں پر ہیں, تو آپ کہیں جی بڑی قیمتی بات ہے, یہ تو بڑی زبردست چیز ہے, ریسپیکٹیبل ہو گئی. ہم خود اپنی زندگی میں ایسا نہیں کرتے. یہ مثالیں صحیح ہیں نہیں صحیح ہیں؟ ان تمام محبتوں کی نوعیت آپ کی نظر میں حماقت ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے ریئل پرابلم ہے, اس کے لیے ریئل اٹیچمنٹ ہے, اس کے لیے ریئل لو ہے. लेकिन अगर बाप और माँ से पूछे जाएंगे, बेटे का दिमाग खराब हो गया, पता ही नहीं है कि किससे शादी करना चाह रहा है। हम भी ऐसे ही हैं नबी और इमाम के सामने, वो हमें यही प्यार से समझाते हैं, क्या दिमाग खराब तो हुआ हुआ है तुम्हारा, किससे दिल लगा के बैठे हो, सामने नजर आता है कि सब छोड़ देगा तुम्हें फिर उसी के पीछे हो। ये एक बात। तीसरा पॉइंट ये था कि मैं जब फ्रॉम माय अर्ली एज टिल मैच्योर एज थ्रू एडल्टहुड, हमारे लव का फोकस मुसलसल तब्दील होता है कि नहीं होता? जब हम छोटे थे तो माँ से बेइंतहा प्यार करते थे, बाप को चाहते थे, बहन भाइयों को चाहते थे, ठीक है, बड़े होने के बाद हम उसी माँ और बाप को अपने हाथों से कब्र में सुला देते हैं और दो दिन बाद हंस बोल रहे होते हैं। अब हमारी मोहब्बत कहाँ चली गई? बीवी पे चली गई, औलाद पे चली गई, उसके बाद पता नहीं कहीं और चली जाए। तो जो चीज इस तरीके से अपना फोकस शिफ्ट करती हो वो रियल होती है, जो चीज हकीकी होती है वो उसमें दवाम और सबात परमानेंस होती है कि नहीं होती, या होना चाहिए कि नहीं? जो हकीकी है, जो असल है, या वो बदलती रहेगी एक शराब के तरीके से, कभी इधर कभी उधर, कभी कुछ कभी कुछ? तो इसका क्या मतलब है? जब आपके लव का फोकस रिलेशनशिप्स पे इधर से उधर, उधर से उधर हो रहा है, किसी जगह ठहर नहीं पा रहा, तो ये खुद इस बात का सबूत है कि इनमें से कोई मोहब्बत हकीकी मोहब्बत नहीं है। और इसी वजह से, और जो चीज हकीकी नहीं होती वही बाकी नहीं रहती, और जो हकीकी होती है वो हमेशा बाकी रहती और पायदार है। ठीक है, ये उसके पॉन्डरिंग पॉइंट थे, ये मेरे कंक्लूजन थे कि जिसमें अमली और अमली पहलू हवाले से कि इंसानी जिंदगी जो है उसके दो डायमेंशन हैं। ठीक है, एक पर्सनल या इंटरनल या अनफुसी, बात समझ में आती जा रही है ना, एक पर्सनल है जो मेरे अंदर है जिसे मैं अपना नफसानी या अनफुसी जहत कहूंगा, दूसरी क्या है आउटवर्ड या एक्सटर्नल या खारजी, हम दोनों जहतों में, मैं किसी ज्यादा फिलोसफिकल उसमें नहीं जा रहा, वो बात के जो हम अमलन जिसको समझ सकें उस पर काम कर सकें। इंटरनल डायमेंशन या पर्सनैलिटी किस चीज से ग्रो करती है? मारिफत और ईमान से। आपकी जात में जो तरक्की होती है वो मारिफत और ईमान से होती है। एक्सटर्नल डायमेंशन फ्लरिश करती है इबादात से, और आप इंसानियत के लिए जो भी भलाई के काम अंजाम देते हैं जिसको आप जिहाद कहते हैं। एग्री करते हैं इस बात से? इंसान की जात में अगर आपको अपनी जात को तरक्की देना है, आपकी जात में तरक्की आएगी मारिफत और ईमान से। नूर ईमान जितना बढ़ेगा, आपकी मारिफत जितनी तरक्की करेगी, आपकी जात उतनी ऊपर जाएगी आप खुद। और बैरूनी तौर से कैसे बेहतर होंगे हम? इबादत बैरूनी अमल है, बंदगी अंदरूनी काम है। ठीक है, वो आप वाली बात के इबादत लोग करते हैं और गड़बड़ होती है, तो बिल्कुल गड़बड़ होगी, इसलिए कि इबादत अब्दियत नहीं है, अब्दियत का फायदा है असल में। उसके बाद जब आप मारिफत और ईमान को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते हैं, उस जिहाद का नाम जिहाद अकबर है, और आप इस आलम को एक ऐसा स्कूल कह लें, एकेडमी कह लें, झूला कह लें, वो बनाने के लिए मेहनत करते हैं कि जिसमें इंसानियत की तरबियत हो सके, ये हुकूमत इस्लामी का मकसद है। कि जब हम इस बात की मेहनत करते हैं कि माशरे का ज़र्फ ऐसा हो जाए कि इसमें तमाम इंसानों की तरबियत ऐसी हो सके कि वो अपने हदफ असली तक तरक्की कर सकें, इसका नाम जिहाद असगर है रसूल खुदा के कौल के मुताबिक। ठीक है, और यही वो पहली हदीस भी है चहल हदीस में जो इमाम खुमैनी की, उसमें बात वाजी हो रही। तो मोमिन की जो जिंदगी है वो या जिहाद अकबर है या जिहाद असगर है, यानी मोमिन या तो اس لیے عمل کر رہا ہوتا ہے کہ اپنی معرفت اور ایمان کو تقویت دے اور ترقی دے، یا اس لیے عمل کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ظرف عالم جو ہے اس میں سے فتنہ و فساد اور ظلم کم ہوتا چلا جائے، اچھائی اور خوبی بڑھتی چلی جائے. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی کنٹری کی حکومت پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں. یہ کام آپ کو شروع کرنا ہے اپنے گھر سے، اپنے ماحول سے، اپنے دوستوں سے، اپنے اقربا سے. تو مومن کی زندگی، آل دا پلیجرز آف لائف اینڈ ایون دا لائٹس لائف اٹ سیلف ول بگن، دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ. زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی. یہ نقطہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا نا، آپ کے لیے زندگی کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی. زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی. اس وقت ہم صرف ایک اکیڈمی میں، اس وقت ہم صرف ایک تربیت گاہ میں، اس وقت ہم صرف ایک متجر میں ہیں، بقول امام علی علیہ السلام. یہ زندگی نہیں ہے. زندگی شروع یہاں سے نکلنے کے بعد ہوگی، جہاں پر میں پھر سب کچھ دیکھوں گا کہ یہ ہے، اپنا سرمایہ دیکھوں گا، اپنے پلیجرز دیکھوں گا، انجوائے کروں گا، سب وہاں پہ. تو شوڈ ہی ٹائی دا اسٹرنگز آف ہز ہارٹ ود دا پیریشبل، ان اٹینبل اینڈ دا ٹریچرس؟ کوئی عقل کی بات ہے کہ جو بے وفا ہے، جسے آپ حاصل کر نہیں سکتے، جو زمین آج آپ کے پاس ہے کل کسی اور کی ہو جائے گی، آپ سے پہلے کسی اور کی ملکیت تھی، آپ کا بینک بیلنس کسی اور کے قبضہ قدرت میں چلے جانا ہے. تو جو پیریشبل ہے، ان اٹینبل ہے اور ٹریچرس ہے، ٹریچرس کا میرا مطلب ہے بے وفا ہے، اس کو اپنا سرمایہ قرار دینا، اس سے اپنے دل کی رشتے. اور یہی وہ ہے کہ جب آپ اپنے بچے کو دیکھتے ہیں نا ٹوائز پہ روتے ہوئے، اسی طریقے سے آئمہ ہم کو دیکھ کے افسوس کرتے ہیں، کیا بیوقوف لوگ ہیں، کن کن چیزوں سے دل لگا کے بیٹھے ہوئے، جبکہ خدا نے دکھا دیا کہ ان میں سے کوئی چیز تمہارا سرمایہ نہیں، کچھ نہیں ہے تمہارا، پھر بھی اسی سے دل لگا کے بیٹھے ہوئے. تو ڈیسیشن از آورز ناؤ. یعنی کہ میں اس بات کو پسند نہیں کروں گا کہ میں اپنی لو کو ایلوژن میں پھنسا کے رکھوں. یہاں میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے خیالات ہیں، یعنی یہ جو ہمارے خیالات ہیں محبت والے، یہ ایلوژن ہے، نہ کہ دنیا ایلوژن ہے. یہ جو ہمارے ذہن میں محبت والے خیالات کا تانا بانا بن رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے قیمتی ہے، یہ میری محبوب ہے، یہ میرے لیے بہت اچھی، یہ ایلوژن ہے. ان میں دل کو پھنسا کے رکھنا، تو میک اینڈ بریک یور ریلیشن شپس فار اللہ اونلی، ہو از، وہی بات جو آپ کہہ رہے تھے، لیکن اس تک پہنچنا وہاں کے بعد ہے. آپ پہلے مسئلے کو ریئلائز کریں گے تو سلوشن کے لیے محنت کریں گے، لیکن مسئلے کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اپنے تئیں نیک ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہم تو ہر وقت اچھائیاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ حضرت ابراہیم اور امام حسین علیہ السلام کی ایگزامپل جو ہے وہ سب سے بہترین ایگزامپل ہے، باقی تو تمام معصومین ہیں، لیکن یہاں پر آپ کو وہ ساری ریلیشن شپس اور ان کی ریالٹی اور قربانی اور قربتاً اللہ کیا ہوتا ہے وہ سب سمجھ میں آ جائے گا بہت آسانی سے. اور یہ میں نے وہ بتایا تھا کہ سلوشن ہماری پرابلم کیا ہے، ہماری پرابلم ہے آن دا لیفٹ کہ ہمیں انسپریشن فرام فطرت ملتی رہتی ہے ان دا فارم آف لائٹنگ اسپارکس، ٹھیک ہے. ابھی ہمارا کنیکشن کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو فطرت ہمارے اندر رکھی ہے وہ اسپارک دیتی رہتی ہے. خدا 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 حقیقت جو نیچرل وہ ہے، یہ نہیں ہے، نیچرل وہ ہے، فطرت میں سے اسپارک اٹھتے رہتے ہیں. لیکن میں کیا کر رہا ہوتا ہوں، میں یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ میں فیملی سوسائٹی انوائرمنٹ میں لگا ہوتا ہوں اللہ کا ہی نام لے کے. اب ہونا کیا ہے کہ اگر آپ کی جتنی ریلیشن شپ ہیں آپ ان کو پرکھیں گے نبی، امام اور قرآن پہ، اگر نہیں تو کہاں چلے جائیں گے، ولایت شیطان میں، اگر آپ یہ کام نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. اپنی لائف کو کہ اس اسٹینڈرڈ پہ نہیں رکھ رہے، نبی امام اور قرآن کے اسٹینڈرڈ سے کمپیئر نہیں کر رہے اپنے آپ کو، خود ہی سوچے جا رہے ہیں، تو کہاں جائیں گے؟ ڈاؤن انٹو ولایت شیطان. اف یس تو آپ کو کیا حاصل ہونا شروع ہو جائے گا؟ اف یس تو اویئرنیس، آگہی، معرفت اور محبت، پھر رفتہ 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 یہ چیز آپ میں بلڈ اپ ہونا شروع ہوگی. اور انشاءاللہ اگر آپ نے اس کمال تک پہنچ گئے، تو اس کمال تک پہنچنے کے بعد کیا ہے کہ آپ کا تعلق صرف فیملی سے نہیں رہے گا، آپ کا تعلق لائف اور یونیورس سے ہوگا. آپ لائف کو اس کی ٹوٹیلٹی میں دیکھنے کے قابل ہوں گے، خالی یہ نہیں کہ یہ میرے رشتہ دار، بلکہ پوری کائنات آپ کو اپنی رشتہ دار نظر آئے گی. جس طریقے سے رسول خدا کا آپ نے پتہ ہے نا آپ کو، کہ رسول خدا یعنی کہ مسجد نبوی میں جو درخت تھا جس پر آپ پہلے کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، آپ وہاں سے ہٹ گئے، اس درخت کے رونے کی آواز سنی لوگوں نے. یا یہ کہ جب آپ رستے سے گزرتے تھے تو تمام شجر و حجر آپ کو سلام کرتے تھے. تو یور ریلیشن شپ، اگر آپ واقعی الہی انسان ہیں تو آپ کی ریلیشن شپ خالی چند لوگوں سے نہیں ہوتی ہے، یو ول بی ریلیٹڈ ٹو دا لائف اینڈ دا ہول یونیورس، اور آپ اس یونیورسل لائف کو انجوائے کریں گے، لیکن ود اے سینس آف ڈیٹیچمنٹ. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آپ پر اثر انداز ہو جائیں، یہ نہیں ہو پائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا تعلق ازلی اور ابدی حقائق سے. اور خدا کو میں نے جس طریقے سے شو کیا ہے کہ خدا از اپون ایوری تھنگ، پھر خدا کوئی پرسنالٹی نہیں ہے کہ جس کے پاس آپ جا رہے ہیں، بلکہ وہ ریالٹی ہے کہ جس نے آپ کی لائف کو ہر جہت سے گھیرا ہوا ہے، جس کا نور، یعنی کہ یہ جو پورا میں نے سفیر بنایا اور اللہ لکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا ہر چیز کو حاوی ہے. یعنی آپ کی زندگی کائنات میں ہو، آپ کی زندگی حقائق میں ہو، جو بھی ہو، تمام کی تمام چیزیں اس سپر سیٹ کے ماتحت ہیں. اور خدا کسی، جب تک خدا آپ کے لیے پرسنالٹی ہے تو ایک پوائنٹ ہے، لیکن خدا آپ کے لیے ریالٹی بن جائے گا تو آپ کی زندگی میں ہمیشہ ہر جگہ اور ہمیشہ موجود ہوگا. تو وی نارملی بگن فرام دیر، اور اگر ہمارا سفر کامیابی سے طے ہو گیا تو انشاءاللہ وی شوڈ فنش ہیئر، اس جگہ پہ پہنچ جائیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد.